پھر اس کے بعد الحی زندہ. حی سے مراد وہ ذات جس کے بارے میں موت کا تصور ہی نہ کیا جا سکے. القیوم قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، یعنی وہ ذات جو خود قائم رہنے والی ہے، کسی اور کی سپورٹ کی ضرورت نہیں اس کو، کسی کی بھی مدد کے بغیر خود قائم رہ سکتی، اور قائم رکھنے والی بھی ہے کہ جس جس چیز کو پیدا کیا ہے جب تک چاہے اسے قائم رکھے اور جب چاہے اسے ختم کر دے، یعنی ہر پیدا کی ہوئی چیز کو اسی نے سنبھالا ہوا ہے. مراد یہ ہے تأخذہ، اخذہ سے پکڑنا، پکڑتی اس کو، سنتن اونگ، غفلت، ابتدائی غنودگی یعنی کچی نیند جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں کچھ سو رہے ہوتے ہیں، جس میں سر جھکنے لگے. غنودگی اور نیند کے درمیان کی کیفیت جس میں انسان کچا پکا سو رہا ہوتا ہے. نوم گہری نیند، نیام اسی سے ہے. تلوار کو کس میں رکھتے ہیں؟ نیام میں. تو گویا تلوار کیا ہو جاتی ہے؟ سو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. تو ایسے ہی انسان جب سو جاتا ہے گہری نیند، تو اس کی عقل، ہوش و حواس، سب کان سب سو جاتے ہیں خاموش. یشفو شفاعت سے سفارش کرنا، کسی چیز کا دوسری چیز پر اضافہ کرنا، شفا ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملانا، ملا کر مدد کرنا. یحیطونا احاطہ کرنا، حائط دیوار کو کہتے ہیں جو گھر کا احاطہ کر لیتی ہے کہ نہ تو چیز اس سے باہر نکل سکے نہ اس سے کوئی اندر جائے، الا یہ کہ اس پہ دروازہ رکھا جائے. ایک جسمانی احاطہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو فزیکلی گھیرے میں لے لینا. مثلا اس وقت آپ گھیرے میں ہیں اس چار دیواری کے، اس ہال کی، اور اسی طرح حفظ کے ساتھ کسی چیز کو احاطے میں لے لینا. مثلا قرآن پاک کی کوئی سورت آپ نے یاد کر لی تو آپ نے کیا کیا؟ اس کو گھیرے میں لے لیا، یعنی دماغی گھیرا. ایک جسمانی گھیرا اور ایک دماغی گھیرا. مثلا جو بات اس وقت میں آپ کو بول رہی ہوں، آپ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دماغ میں سٹور کر رہے ہیں، گھیرے میں لے رہے ہیں اس کو. اسی طرح علمی احاطہ، یعنی علم میں کوئی چیز لے لینا. مراد اس سے ہے سب کچھ کا جاننا. اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال ہو وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ، یعنی اللہ کے علمی احاطہ علمی میں سے وہ کسی چیز کو لے نہیں سکتے مگر جتنا وہ دینا چاہے. یعنی ہر چیز کی کیفیت، حیثیت، غرض و غایت اور نتیجہ انجام یہ صرف اللہ کو پتا ہے، کسی اور کو نہیں. کیا کیا؟ کیفیت، حیثیت، غرض و غایت، انجام اور نتیجہ، سب اس کو علم ہے. وسع وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے، جگہ اور حالت دونوں کے لیے آتا ہے. کیپیسٹی کے لیے بھی وسعت کا لفظ آتا ہے. کرسی، کرسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے کراسا. عربی میں کاپی کو کراسا کہتے ہیں، نوٹ بک کو. کرس ہوتا ہے کچھ چیزوں کا پائل اپ ہونا، ایک کے اوپر ایک جمع ہو جانا. جسے کراسا کاپی میں کیا ہوتا ہے، کاغذ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے جمع کر دیے جاتے ہیں اور اس کو پھر جلد کر دیا جاتا ہے. یعودہ، حمزہ واو دال اس کا روٹ ہے، آدھا یعودہ، بوجھ اور گناباری کی وجہ سے اپنی گزرگاہ سے ٹیڑھا ہو جانا، تھک جانا. ولا یعودہ اس کو بوجھل نہیں کرتی، اس کو تھکاتی نہیں. آپ دیکھیں کہ جب مثال کے طور پر آپ بہت سی کوئی چیز اپنے اوپر اٹھا لیں تو آپ کی کمر جھک جاتی ہے. اب جب کمر جھک جائے، انسان خود پوسچر خراب ہو جائے، تو باقی کام تو بس چال پہ بھی فرق پڑ جاتا ہے. چلنا تک مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات بولنا مشکل ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلانا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان زیادہ بوجھ کی وجہ سے جہاں جھکتا وہاں تھکتا بھی ہے، لہذا اس کا معنی تھکاتی بھی کیا گیا ہے اور بوجھل کرنا بھی کیا ہے۔ ولا یعودہ، نہیں بوجھل کرتی اس کو، نہیں تھکاتی اس کو۔ کراہ، زبردستی، کرہن سے، جبر، کسی ایسے کام پہ مجبور کرنا جسے کرنے کو اس کا جی نہ چاہے۔ رشد، ہدایت، صلاحیت، بھلائی، راستی، ہوشیاری، حسن تدبیر۔ اب عربی زبان پڑھ رہے ہیں، آپ کو مذاق ہے؟ ایک ایک لفظ کے کئی ایک معنی، ابھی تو آپ خوش ہو رہے ہیں کہ لفظ ہی ترجمہ یاد ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی مجھے کبھی کبھی اجازت دیا کریں کہ میں بہت سارے لفظ ہیمر کر دوں۔ یہ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر 10 باتیں آپ کو بتائی جائیں ایک تو یاد رہے گی نا، اور کانوں کے ساتھ اندر جا کے جب ٹکرا جائے گی تو کچھ نہ کچھ اثر رہ جائے گا، دوبارہ جب آپ وہیں سے گزریں گے تو آپ کو یاد آ جائے گی بات۔ رشد کا ترجمہ اردو کے صرف ایک لفظ میں نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ بھلائی، راستی، ہوشیاری، حسن تدبیر، غی، گمراہی، بدراہی، بہک جانا، ناکام ہونا۔ غین واؤ یہ اس کا روٹ ہے، غی کا، کہیں غین یہ نہ بنا لیں آپ۔ طاغوت، طغیانی سے، طاغیہ، دریا میں طغیانی کا آنا، یعنی دریا اپنی حدود سے باہر آ رہا ہے۔ سرکشی کے معنی، جو قوت بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے گزر جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ جو قوت اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ جائے، خواہ انسان کے اندر ہو یا باہر، وہ انسان کو سرکشی پر آمادہ کرے، حق سے دور کرے، وہ سب طاغوت ہے۔ انسان کے اندر یا باہر کوئی بھی ایسی قوت جو انسان کو حق سے دور کرے، سرکشی پہ آمادہ کرے، یعنی اللہ کی فرما برداری سے روکے اور نافرمانی پر اکسائے، حدیں توڑنے پر یا حدیں توڑنے کی طرف لے جائے۔ استمسکا، نیم سین کاف اس کا روٹ ہے، مسکا، مضبوطی سے پکڑ لینا، ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، روک لینا، چمٹ جانا۔ بالعروہ، عروہ کہتے ہیں، نام سنا ہوگا عروہ بن مسعود، کڑے کو کہتے ہیں، کڑا، چوڑی ہوتی ہے نا، اب اس کو چوڑی تو ہم نہیں کہہ سکتے، یعنی رنگ، کڑا۔ اب دیکھو کہ چھوٹے بچوں کو سوئمنگ کے لیے کیا دیتے ہیں، ایک رنگ دیتے ہیں نا، وہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ اگر کہیں ادھر ادھر ہونے لگے تو اس کو پکڑ لیں یا اس کے اندر رہیں، تو سہارے کے لیے استعمال ہوتا ہے عروہ۔ کسی چیز کا ہینڈل، دستہ، قبضہ، جیسے دروازے کا ہینڈل ہوتا ہے نا، یا مثلا ہتھوڑی ہے یا کوئی بھی چیز، تو ایسی چیز جس سے پکڑا جائے، جس کو سہارا بنایا جائے۔ وسطی، مضبوط، واو سے قاف روٹ ہے، مضبوط ہونا، ایسا مضبوط وسیلہ جو ناقابل شکست ہو، وہ ہے عروۃ الوسطی۔ انفصام، یاد ہوگا آپ کو کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ عربی زبان میں جو افعال فے سے شروع ہوتے ہیں، فے، ف، اس میں الگ ہونے کا مفہوم ہوتا ہے عام طور پر، جیسے فاسارا، فاسادا، فاشالا، فراقا، فرقنا بكم البحر، فاساما، فصلا، فصلا، طالوت بالجنود، الگ ہوا، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بہت سے ایسے لفظ مل جائیں گے جس میں جو شروع فیز سے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر مفہوم بنیادی جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ الگ ہونے کا، ہٹنے کا، دور ہونے کا. انفصام، فصامہ، ٹوٹنا، اس طرح کے دونوں حصے الگ نہ ہوں. جیسے ایک کہتا نا کریک آ گیا، کریک نہیں، یعنی ٹوٹ تو گیا مگر الگ نہیں ہوا. کئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، لکیر آ جانا، بال آ جانا بیچ میں، کریک. حاجہ، حجت بازی کرنا، جھگڑا کرنا، دلائل سے بحث کرنا، دلیل کے ذریعے جھگڑا کرنا. ایک ہوتا نا جھگڑا، ویسے کسی کا گربان پکڑ لینا، گالی گلوچ کرنا، ہاتھا پائی کرنا، یہ وہ نہیں ہے. حاجہ میں ہاتھا پائی نہیں ہے، دلیل سے بحث کرنا. فبہت، بے ہیتے، اردو میں آپ اس سے ملتا جلتا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مبہوت ہو جانا. مبہوت کیا معنی ہوتا ہے مبہوت ہونے کا؟ اب بتا ہی نہیں پا رہے، اس لیے کہ اردو بولے تو پتہ چلے نا. مبہوت، حیران ہو جانا، ششدر رہ جانا. مرہ، گزرا. مرہ، مرور، مرور ایام. خاویہ، خاویہ، گری ہوئی، کھوکھلی. خوا، گھر کا خالی ہونا، گر پڑنا، اندر سے کھوکھلا ہو جانا، جیسے لکڑی کو اندر سے گھن کھا جائے. کسی بھی دو چیزوں کے درمیان خالی جگہ، بے آباد مکان یا گھر کے لیے. عروشہا، عروش، عرش سے. عموماً یہ لفظ کمرے کی چھت، خیمہ، سائبان اور ہر وہ چیز جو سایہ کرنے والی ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لبستہ، تو ٹھہرا. ٹھہرنے کے لیے بھی عربی میں بہت سے لفظ آتے ہیں، قرآن پاک میں بھی آتے ہیں. سکنہ کا لفظ بھی آتا ہے مثلاً، اور بھی وقفہ بھی آتا ہے، لیکن لبسہ، کسی جگہ جم کر ٹھہرنا، مستقل قیام کرنا. یتسنہ، خراب ہونا، تبدیل ہونا. رنگ، ذائقے اور خوشبو میں تبدیلی. سین، نون، نون، سنہ، تسنن اسی سے ہے. ہم ام مسنون، انسان کی تخلیق کے لیے جو چیز استعمال ہوئی اس کو مسنون کہا گیا. طویل مدت میں کسی چیز کا خراب ہو جانا، اس کی اصل کا بدل جانا. لم یتسنہ، سڑا نہیں، بدلا نہیں، متغیر نہیں ہوا. حمار کا، حمار، گدا. حمیر، حمرن، جمع آتی ہے اس کی. نون شزوہا، ہم جوڑتے ہیں ان کو. نون شین زے اس کا روٹ ہے. آگے بھی آپ پڑھیں گے نشوز سورۃ النساء میں، ہم جوڑ دیتے ہیں ان کو. مجازی معنی ہے اس کا زندہ کرنا. نشزا، کسی تحریک کی وجہ سے اٹھنا، اٹھان، ابھار کے لیے. ایک کے اوپر ایک رکھنا، جوڑنا، حرکت دینا. نقصوہا، قصوہ، پیچھے آیا نا کہ دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے کہ رزق ہننا و قصوہ تو ہننا. قصوہ وہاں کپڑے کے لیے استعمال، لباس، پوشاک. لیطمئن، مطمئن ہو جائے. اطمینان، وہ سکون اور ٹھہراؤ جو مشقت کے بعد حاصل ہو. ایمان کے بعد جو دل کو سکون ملتا ہے وہ اطمینان ہوتا ہے. گھبراہٹ اور پریشانی میں اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے، ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. پھر اس کے بعد فسر ہننا، سر، سور سے ہے، سور پھونکنا نا، کا معنی ہے ہلانا، مائل کرنا، یعنی آواز دے کر مائل کرنا. سعیا دوڑتے ہوئے. اچھا جناب الفاظ ہوئے، آپ ذرا تفسیر پہ آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر. رسولوں سے مراد تمام رسول ہیں جنہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے ذریعے لوگوں کے پاس بھیجا. ان کے بارے میں فرمایا کہ فضلنا بعضهم على بعض، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی. مثلاً کیا؟ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا. کون تھے وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کلام کیا تھا معراج پر. ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجوں میں. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عطا کی ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی نشانیاں، دلائل، معجزات، جس کا ذکر اسی پارے میں آگے آئے گا، وہیں تفصیل دیکھیں گے ہم. خود ان کی اپنی پیدائش ہی ایک معجزہ تھا، بن باغ کے پیدا ہوئے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی، تائید کی ہم نے اس کی، کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. کس طرح؟ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ساتھ روح پاک کے. کون ہے مراد؟ جبریل امین علیہ السلام. کس طرح؟ پنگھوڑے میں جب بولے تھے، آسمان پر جب اٹھائے گئے، اور دیگر مواقع پر بھی. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو مختلف قوموں کے پاس بھیجا اور انہیں مختلف خاصیتوں سے نوازا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت عطا کی گئی، مطلقاً فضیلت اور فوقیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی کہ مجھ کو چھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے. نمبر ایک، مجھے جوامع الکلم دیے گئے، جامع کلمات، کی چھوٹی بات میں بڑی مفہوم، یعنی فصاحت و بلاغت کا معجزہ. ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح لمبی باتیں کرتے تو حدیثیں یاد کرنا بہت مشکل ہوتا. نمبر دو، دور سے ہی دشمن پر روک پڑنا. دور سے ہی، دور دراز ہوتے ہوئے بھی دشمن پہ روب، یعنی آپ کا نام سننا ہی کافی تھا دشمن کے لیے، آپ کی ذات بڑی باروب تھی. غنیمت کا مال حلال ہونا، تیسری فضیلت. مال غنیمت حلال ہونا پچھلے انبیاء کے لیے نہیں تھا. نمبر چار، تمام زمین پر نماز کا جائز ہونا، یعنی صرف مسجد ہی نہیں بلکہ گھر میں بھی، میدان میں، صحرا میں، باغ میں، کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. نمبر پانچ، تمام جہان کے لیے نبی ہو کر آنا، تمام دنیا کے لیے نبی ہونا. اور نمبر چھ، خاتم الانبیاء ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ آپ نے اپنی خصوصیات خود بتائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ آپ خود بلکہ آپ کے دوست، اور دوست کیا، آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کا آپ کی خوبیوں کا اعتراف کیا، قدیم دور میں بھی آج بھی. مثلاً آج بھی غیر مسلم اسکالرز میں سے ایم این رائے، ایچ جی ویلز، مائیکل ہارٹ، ان کے نام مشہور ہیں. آپ صرف انسانوں ہی میں سے نہیں، تمام مخلوقات میں افضل ہیں. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اللہ تعالی کے بعد جس ہستی کو سب سے زیادہ بڑائی اور بزرگی حاصل ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. غالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سے عاجز ہو کر کہا تھا کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گزاشتیم، آن ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اردو نہیں آتی، فارسی کہاں سے آئے گی، لیکن شعر بہت خوبصورت ہے، اس لیے بتانا چاہتی ہوں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ غالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدح ہے، تعریف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو کہ وہی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو جانتی ہے، ان کے کمالات کو پہچانتی ہے، کہ میرے تو بس کی بات ہی نہیں کہ میں آپ کی تعریف میں کوئی زبان کھولوں. یہ شاعر کی عاجزی اور بے بسی کا مظاہرہ ہے. حالانکہ غالب جیسا شاعر آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح زبان دان تھا، کتنا زبردست شاعر تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا کہتا نہ حق ادائی نہیں کر سکتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء میں افضل تھی. لیکن ہم سے کیا کہا گیا کہ ہم کیا کریں؟ سورۃ البقرہ میں ہم سے کہلوایا گیا کہ لا نفرقو بین احد منہم، ہم سب کی عزت احترام کرتے ہیں، ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. باوجود اس کے کہ آپ سب سے بڑے ہیں، ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ ہم کیا کریں؟ یہ تفریق نہ کریں. اس کی حکمت میں بعد میں بتاؤں گی. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں، مسلم میں، بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ کی روایت، لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت مت دو. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں، لا تخیرونی من بین الانبیاء، کہ مجھے انبیاء میں سے، یعنی انبیاء پر فوقیت مت دو. ایک اور جگہ پر فرمایا، بخاری اور مسلم میں ہے، لا تخیرونی من بین الانبیاء، اور ایک مجھے یونس بن متا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام پر یا ان سے افضل اور بہتر مت قرار دو. یعنی مراد کیا ہے؟ کمپیریزن مت کرو. صحیح بخاری کے الفاظ میں ہے، جس کسی نے کہا کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ بولا. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا اور عزت بخشی. فرمایا کہ اس کے باوجود مجھے ان سے بہتر مت قرار دو. اب ایک طرف تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت مانی ہوئی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ لا نفرقو بین احد منہم، اور لا نفرقو بین احد منہم، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے انبیاء پر مجھے فضیلت مت دو. یہ کیوں کہا گیا؟ کیا ان دو باتوں میں کنٹرڈکشن نہیں؟ بظاہر تو کنٹرڈکشن لگتی ہے نا. یاد رکھیں، دشمنان اسلام قرآن اور حدیث میں سے ایسی ہی باتیں نکال نکال کے آمنے سامنے لا کے نئی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں کنٹرڈکشن ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بعض رسولوں کو بعض پہ فوقیت دی، دوسری جگہ کہتے ہیں لانو فرے کو بین آدم منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. فرق تو ہے، پھر فرق کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو معلوم ہے انٹرنیٹ پہ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں جس سے مسلمان بچوں کو یوں گمراہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قرآن سچی کتاب میں اگر ہوتی تو اس میں یہ کنٹرڈکشن نہ ہوتی. احادیث کا تو پھر کیا ہی کہنا کہ بہت سی احادیث کو ایک دوسرے کے اپوزٹ لا کے اس میں لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ احادیث اوتھینٹک نہیں، اس لیے ان پہ مت ڈپینڈ کرو. بات یہ ہے کہ اصل میں ان دو باتوں میں اختلاف نہیں، دو باتوں کے کہنے کی حکمتیں مختلف ہیں. اور وہ حکمتیں کیا ہیں یا مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ تم میری فضیلت اس طرح بیان نہ کرنا کہ دوسرے انبیاء کی کثرِ شان ہو، ایسی اس طرح فضیلت نہ بیان کرنا کہ دوسرے کمتر محسوس ہونے لگے. یعنی کسی بھی بات کے کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کی تعریف کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اور دوسرا یہ کہ ایسی بڑائی بیان کریں کہ جس سے دوسروں کی نگیشن ہو، تو اس کی اجازت نہیں. دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف مشرکین اور دشمنوں کے سامنے یا یہود و نصارہ کے سامنے کرنا کہ جس سے ان کی جاہلی عصبیت بھڑک اٹھے، ریاکشنری ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہو. اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو عیسائی فوراً حضرت عیسیٰ کی بات لے آئیں، اور یہود فوراً حضرت موسیٰ کی بات کرنے لگے، اور اس طرح باہم جھگڑا ہونے لگے، تو یہ بات درست نہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ مشرکوں کے معبودوں کو گالی مت دو، ورنہ کیا ہوگا، وہ لا علمی میں تمہارے معبود کو گالی دیں گے. تو اس میں حکمت تبلیغ پوشیدہ ہے. اور وہ کیا کہ اگر دیگر انبیاء اور رسل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کیا گیا، مقابلہ کیا گیا، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ان پیغمبروں کے ماننے والوں کے اندر ایک ضد پیدا ہو جائے گی، اور اس ضد کی وجہ سے اسلام کا پیغام تم ان کو نہیں دے سکو گے. آپ دیکھیں کہ جو خوشبو ہوتی ہے نا، اسے بول کر کہنے کی ضرورت کچھ نہیں ہوتی، وہ خود ہی پھیل جاتی. پھول کی طرف ہر شخص اٹریکٹ ہوتا ہے، پھول کو نہیں کہنا پڑتا ادھر آؤ مجھ کو دیکھو، ہر شخص خود بخود مائل ہوتا چلا جاتا ہے. سورج کو دکھانا نہیں پڑتا کسی کو کہ وہ دیکھو سورج ہے اور باقی سارے ستارے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کیا کہا گیا، سراج منیرا، چمکتا چراغ. اور جب چراغ چمکتا ہے تو ستارے خود ہی مانگ ہو جاتے ہیں. اب یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ ستارے کم روشنی والے ہیں اور سورج بڑا، وہ تو پہلے سے ہی بڑا ہے. ایسی احمقانہ حرکتوں سے دوسروں کے اندر ایک ضد جاگتی ہے، اور یہ ضد پیدا کرنا مبلغ کے لیے سخت خطرناک ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آج کے دور سے اب آپ ریلیٹ کریں اس کو. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اہمیت دنیا والوں کے سامنے رکھنا. آپ کو معلوم ہے کہ جب مائیکل ایچ ہارٹ نے یہ کتاب لکھی دا ہنڈرڈ، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر ون قرار دیا، تو اس کے بعد کئی ایسی کوششیں ہوئیں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم تر دکھانے کی کوشش کی گئی. حتیٰ کہ آپ نے وہ انٹرنیٹ پہ ایک پول دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا، کہ جس میں اس صدی کی یا تعریف کی سب سے بڑی شخصیت کے لیے آپ ووٹنگ کریں. اب آپ دیکھیں اس میں جو لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ان کی جان نکلی ہوئی ہے، اتنے ووٹ کم ہو گئے، اتنے زیادہ ہو رہے، جلدی کرو، تم بھی بھیجو، تم بھی بھیجو، تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ بڑا ہو سکے. اب آپ دیکھیں کہ اس قسم کے پولز کی حیثیت کیا ہے، اس لیے کہ سب لوگوں کے گھر میں تو انٹرنیٹ نہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ان میں سے اکثریت کے پاس نہیں، تو سب تو ووٹنگ نہیں کریں گے. اس لیے اگر چند لوگ جو وہ سائٹ دیکھ رہے ہیں اور کچھ پول کر رہے ہیں اس میں دے رہے ہیں اور پھر اس بنا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کہ نہیں نہیں اتنے پاپولر نہیں. یہ سب بیکار کی باتیں. جو پاپولر ہے, جو فضیلت رکھتا ہے, جو بڑا ہے وہ بڑا ہے, کسی کے کچھ کہنے سے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن فالوورز کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ اپنے نبی کی تعریف میں دشمنوں کے سامنے ایسی مبالغہ آرائی کریں کہ جس میں وہ ری ایکشن میں مبتلا ہو کر نعوذ باللہ ان کا مقام کم کرنے کی کوشش کریں. یہاں دراصل یہ سمجھانا مقصود ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے, اس سے پھر باہم اختلاف, اختلاف سے باہم فساد اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں.